أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات بھیجنے محمد علیہ وسلم. حضرات، ایک اعلان رہ گیا تھا، آج اس مجلس کے بعد امام بڑے زینبیہ سے حضرت عباس کا ایک علم برآمد ہوگا. یہ کلم صاحب مرحوم اس کے بانی تھے، اب ان کے صاحبزادے اٹھاتے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ اس میں شرکت فرمائیں، ایک دفعہ صلوات بھیج دیجیے. ارشاد اقدس الہی ہے کہ یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو تمام عالم میں. ہمارا آپ کا بیان مختلف منزلوں سے گزرتا ہوا آل رسول تک پہنچ گیا ہے. آل رسول کون ہیں؟ آل رسول میں علی ہیں جو بنفس قرآنی نفس رسول ہیں. آل رسول میں جناب سیدہ ہیں جو بنفس قرآنی دختر رسول ہیں، بیٹی ہے رسول کی. آل رسول میں امام حسن اور امام حسین ہیں جو بنفس قرآنی اور بحکم قرآنی فرزند رسول ہیں، رسول کے بیٹے ہیں. دنیا نے اپنی آل اولاد کے ساتھ محبت کی اور ہر آدمی اپنی آل اولاد کی اچھائی کے لیے سوچتا ہے. کاروبار کرتا ہے تو سوچتا ہے میرے بچوں کا میرے بعد کیا ہوگا. نوکری کرتا ہے تو فنڈ جمع کرتا ہے کہ میرے بعد میرے بچے بھوکے نہ مر جائیں. کھیتی باڑی کرتا ہے تو زمینوں کی کاشت کرنے میں اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اس کی اولاد اور اس کا خاندان جو ہے وہ پریشان نہ ہو اور دوسرے کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. دنیا کا ہر انسان اپنی آل کے لیے کوشش کرتا ہے اور اپنی آل سے محبت کرتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے. تو جب آل سے محبت کرنا انسانی فطرت ہے تو رسول کو بھی اپنی آل سے محبت ہوگی. کم از کم اتنی بات تو سمجھ میں آنا چاہیے آدمی کی کہ اگر ہر ایک اپنی آل اولاد کو چاہتا ہے اور آپ کو اپنے بچے پیارے ہیں، اپنی بیٹی پیاری ہے، اپنا بیٹا پیارا ہے، اپنا داماد پیارا ہے، تو کیا رسول اللہ کو اپنی بیٹی پیاری نہیں ہوگی، اپنا داماد پیارا نہیں ہوگا، اپنے بیٹے پیارے نہیں ہوں گے؟ ہر آدمی اپنی آل اولاد سے محبت کرتا ہے تو رسول بھی اپنی آل اولاد سے محبت فرماتے ہوں گے، اتنا تو عقل تسلیم کرتی ہے نا. تو اجل رسالت سمجھ کے نہ صحیح، سنت رسول سمجھ کے اہل بیت سے محبت کی. امت نے رسول کی آل کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. یہ بات اگر میں تفصیل سے پڑھنا شروع کر دوں تو ظاہر ہے کہ اب تو اشرہ ہی تمام ہو گیا، لیکن اگر کسی اور جگہ بھی پڑھوں، کسی اور اشرہ میں پڑھوں، تو وہی مسئلہ ہے کہ دل آزاریوں کا خوف ہے اور تعلقات میں بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، لہذا تاریخ جو کچھ کہتی ہے اس کو دیکھ لو اور خاموش رہو. لیکن امت نے رسول کی آل کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. دیکھیے، آل کا تصور معمولی انسانی تصور نہیں ہے کہ ہم معمولی آدمی ہیں، گناہگار آدمی ہیں، ہمیں اپنے بال بچے پیارے ہوتے ہیں اور ہم اپنے بال بچوں کے لیے چاہتے ہیں. اللہ والوں کی تھوڑی یہ بات ہے، نہیں، اللہ والوں کی یہاں بھی یہ بات ہے کہ وہ اپنی آل کو سوچتے ہیں. اگر اللہ والوں کے یہاں یہ بات نہ ہوتی تو جب جناب ابراہیم امام بنائے گئے تو وہ اپنی ذریت کا سوال کیوں کرتے؟ قال ومن ذریتی، اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا میری ذریت. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو جب عہدہ مل رہا تھا اس وقت اس کو اپنی آل کا بھی خیال آیا. تو اگر ابراہیم کو عہدہ ملتے وقت اپنی آل کا خیال آیا تو محمد کے سر پر جب تاج رسالت رکھا گیا تو انہیں اپنی آل کا خیال نہ آئے گا. آج ہر ایک کا تذکرہ ہوتا ہے سوائے آل محمد کے. ملک گیریاں ہوئیں، اقتدار کے پرچم لہرائے، ملک حاصل کیے گئے، لیکن آل رسول کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی. جس کا ثبوت یہ ہے، دیکھیے یہ چیز جو ہے یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ میں ثبوت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. جس کا ثبوت یہ ہے کہ رسول کی رحلت کے 50 برس کے اندر آل رسول کو کربلا میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور شہید کرنے والی رسول کی امت تھی. تو ہم اس امت کے لیے کیا کہیں جو رسول کی آل کو مات ڈالے، جبکہ رسول کی آل جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. آیہ تفسیر ہے تو وہ آل رسول کے لیے، آیہ مودت ہے تو وہ آل رسول کے لیے، آیہ مباہلہ ہے تو وہ آیہ رسول کے لیے، سورہ دہر ہے تو وہ آیہ رسول کے لیے. قرآن مسلسل رسول کی آل کے لیے مد و ثنا کر رہا ہے، اور امت رسول کی آل کی طرف سے اس طرح آنکھیں موڑے بیٹھی ہے جیسے ان کا وجود ہی نہیں ہے. کہیں یہ وہی جذبہ تو نہیں ہے جو رسول کو افتر افتر کہتے تھے کہ ان کی اولاد نہیں ہے اس لیے دشمنی آل سے ہے؟ عزیزان گرامی، مجھے آج آپ کو جو چیز سنانا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں 56 برس سے اشرہ پڑھ رہا ہوں، اور اس 56 برس کے اشرے میں بہت سی چیزیں ریپیٹ ہو جاتی ہیں. یہ مجبوری ہے، کیا کیا جائے. لیکن آج جو چیز سنانے جا رہا ہوں یہ 56 برس میں میں نے کبھی پہلے پڑھی نہیں ہے. دیکھیے، آل رسول کی سب سے بڑی عظمت کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، کوئی قبول کرے یا نہ کرے، لیکن آل رسول کی سب سے بڑی عزت اور سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ آل رسول رسول کے درود میں شریک ہیں. آل رسول رسول کے درود میں شریک ہیں. صلوات اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک آل کا تذکرہ نہ ہو. اور میں دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ بے وفا مسلمان چھوڑ دے اہل بیت کو، جب جانوں بغیر اہل بیت کے درود مکمل ہو جائے. جب جانو بغیر آل محمد کہے درود مکمل ہو جائے. جب تک لفظ آل محمد نہ آئے گا اس وقت تک درود مکمل نہ ہوگا. تو آل محمد وہ ہیں جو شریک درود ہیں. اور درود کی اہمیت یہ ہے, دیکھیے آپ نے زندگی میں کئی لاکھ درود بھیجے ہوں گے, کئی ہزار بھی نہیں. مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں ماشاءاللہ, عزادار ہیں, تو کئی لاکھ درود بھیجے ہوں گے. لیکن آپ کو معلوم کہ اس درود کی اہمیت کیا ہے؟ اس درود کے لیے امام شافعی کہتے ہیں کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے آل محمد, جو آپ پر صلوات نہ بھیجے اس کی نماز نماز نہیں ہے. یعنی اگر کوئی صاحب بغیر صلوات بھیجے نماز پڑھنے تو وہ نماز نامکمل ہے, ناقص ہے, غلط ہے, باطل ہے, وہ نماز نماز نہیں مانی جائے گی. سارے اعمال کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ نماز بڑی اہم, تو اس کے لیے حدیث ہے کہ ردت رد ما سواہا وان قبلت قبل ما سواہا. اگر نماز رد ہو گئی تو تمام اعمال رد ہو جائیں گے, اور اگر نماز قبول ہو گئی تو تمام اعمال قبول ہو جائیں گے. سارے اعمال ڈپینڈ کرتے ہیں نماز پر, نماز ڈپینڈ کرتی ہے درود پر. ٹکے ہوئے ہیں نماز پر, اور نماز ٹکی ہوئی ہے درود پر. اور جس نے آل رسول پر درود نہ بھیجا اس کی نماز گئی. تو اب اگر ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ ہیں عالم اسلام میں وہ اہل بیت ہیں, تو غلط کیا کہتے ہیں؟ اب آئیے, آج ہم آپ درود پڑھیں گے, اور آج کی مجلس کا عنوان ہی درود ہو جائے گا. آج جتنا وقت میرا ساتھ دے گا اتنی دیر میں درود پڑھوں گا. ذرا نئے اسٹائل سے پڑھوں گا. نئے اسٹائل سے پڑھوں گا. پرانے اسٹائل سے تو آپ پیدائش کے بعد لے کے اب تک پڑھتے آئے ہیں. اس وقت بھی مجلسوں میں درود ہو رہا ہے. یہ پرانے اسٹائل کا درود ہے. اب میں آج نئے اسٹائل کا درود آپ کو سناتا ہوں. درود جو ہے وہ کیا چیز ہے پہلے یہ دیکھیے. درود جو ہے وہ دعائے رحمت ہے. اور کیا میں پہلے درود کی انالیسس کر دوں میں, تاکہ بچے سمجھ لیں کیا ہے درود. جو ہے وہ دعائے رحمت ہے. اللہ کی رحمت کی دعا دینا کسی کو, یہ درود ہے. اللہم صلی, ابھی نام نہیں, پہلے طلب سمجھیے. اللہم صلی علی, پالنے والے رحمت بھیج. اللہم صلی علی محمد, پالنے والے رحمت بھیج محمد پر. و آل محمد, اور محمد کی اولاد پر. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ بچوں کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ درود دعائے رحمت ہے. اللہم مانے اے اللہ, صلی مانے رحمت بھیج, اللہ مانے پر. اللہم صلی علی, پالنے والے رحمت بھیج, علی کس پر؟ محمد, محمد پر رحمت بھیج. وَآلِ محمد، اور آلِ محمد پر رحمت سے. تو درود جو ہے وہ دعائے رحمت ہے، یہ اچھے طریقے سمجھ لیجیے. درود جو ہے وہ کیریکٹر پر ہوتا ہے، خامخواہ تعلقات صاحب سلامت یا مروت پر نہیں ہوتا، درود کیریکٹر پر ہوتا ہے. اگر رسول کا کیریکٹر ایسا ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے رحمت کریں، اور سے سنیے گا، تو اللہم صلی علی محمد، پالنے والے رحمت بھیج محمد پر. اب اس کے ساتھ اگر آل کا کیریکٹر اٹیچ ہے اس سے، تو آل محمد کی گنجائش پیدا ہوگی. اگر آل کا کیریکٹر اس سے اٹیچ نہیں ہے تو آل محمد کی گنجائش نہیں پیدا ہوگی. سنیے گا ذرا، اب میں درود بھیجنا شروع کرتا ہوں. عالم اسلام میں، دنیا میں اندھیرا تھا، ہر طرف ظلم کے گھٹائیں چھائی نہیں تھیں، ناانصافی تھی، غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورتوں پر ظلم ہوتے تھے، ستایا جاتا تھا کمزوروں کو. اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا، اور نبی نے مبعوث کر ہونے کے بعد اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، اور سب کو جمع کر کے اللہ کی وحدانیت اور اسلام کی حقانیت کا پیغام دیا. ایسے گھٹاٹو گنگور اندھیرے ماحول میں مردانگی کے ساتھ کھڑے ہو کے پیغام دینے والے محمد نے جب اللہ کا پیغام دیا تو ہمارے منہ سے نکلا اللہم صلی علی محمد، پالنے والے محمد پر نعمت نازل کر، اپنی رحمت نازل کر. یہ درود یہیں پر ختم ہو جاتا، مگر فوراً علی نے کھڑے ہو کے نصرت کا وعدہ کیا. جیسے ہی نصرت کا وعدہ کیا کھڑے ہو کے، ویسے ہی ہمارے منہ سے نکلا وآل محمد. اب درود مکمل ہوا دعوت عشیرہ میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اسلام کے پیغام کی اشاعت شروع ہوئی، مخالفین نے مخالفت شروع کی، کوئی کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے. پورا مکہ کا ماحول جو تھا وہ بگڑ گیا. سرور کائنات تبلیغ کرنے کے لیے نکلے، مکہ کے بدبخت کافروں نے رسول کے پیچھے اپنے بچوں کو لگا دیا جو رسول کو پتھر مار رہے ہیں اور مجنون کہہ رہے ہیں. لیکن کیا کہنا اس رسول کا جو ان ساری مخالفتوں کے باوجود اسی ہمت و مردانگی کے ساتھ کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کو ایک کہو نجات پا جاؤ. جب رسول اتنی بڑی مخالفتوں کے طوفان و سیلاب کے سامنے ڈٹے کھڑے ہیں اور لا الہ الا اللہ تفلحوا کہہ رہے ہیں، تو ہمارے منہ سے نکلا اللہم صلی علی محمد. بات یہیں پر ختم ہو جاتی، لیکن فوراً ان لڑکوں کو بھگانے کے لیے ایک چھوٹا بچہ سامنے آیا. گھٹائیں چھٹنے لگیں، بادل صاف ہونے لگے، دنیا والے بھاگنے لگے، لڑکے پٹ پٹ کے ہٹنے لگے، رسول کی آواز پھیلنے لگی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مخالفتوں کے سیلاب اٹھتے رہے، دشمنیوں کی آگ برستی رہی، رسول اور ان کے ساتھی پریشان کیے جاتے رہے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سہارا دیے ہوئے تھے اسلام کو. ایک صاحب ثروت بی بی خدیجہ تھیں، جن کی دولت نے غریب مسلمانوں کے فاقے توڑوائے. دوسرے صاحب اثر و اقتدار ابو طالب تھے، جن کے اثر و اقتدار نے کافروں کے قدموں کو بڑھنے سے روکا. آخر کار یہ طے ہوا کہ بنی ہاشم کو قید کر دیا جائے. ابو طالب سرور کائنات کو لے کے اپنے پہاڑی مکان میں، جو ایک قلعہ نما تھا اور پہاڑ کی کھو کے اندر بنا ہوا تھا، جس کو شعب ابو طالب کہا جاتا ہے، اس کے اندر چلے گئے تاکہ رسول کی جان و مال کی حفاظت ہو سکے. کافروں نے سپلائی لائن کاٹنا شروع کی، کھانا نہ پہنچے، پانی نہ پہنچے، کھانے پانی کی تکلیف ہونے لگی، ضروریات زندگی کی تکلیف ہونے لگی، پریشانیاں اٹھانے لگے لوگ. لیکن رسول صبر و استقلال کا پیکر بنے ہوئے جس جگہ پر تھے اسی جگہ پر کھڑے ہیں. چونکہ رسول کے صبر و استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا، لہذا ہم نے بے تحاشا کہا اللہم صلی علی محمد. اور جیسے ہی ہم نے اللہم صلی علی محمد کہا، ویسے ہی معلوم ہوا کہ سپلائی لائن کو برقرار رکھنے والے کا نام علی ہے، تو ہماری زبان سے نکلا والا آل محمد. شعب ابو طالب کا زمانہ تمام ہوا. حضور شعب ابو طالب سے باہر نکلے، معاہدے کو دیمک کھا گئی، وہ مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن چونکہ شعب ابو طالب میں کھانے پینے کی تکلیفیں رہی تھیں، لہذا ابو طالب و خدیجہ زیادہ دن شعب ابو طالب سے باہر آ کے زندہ نہ رہ سکے. رجب کے مہینے میں جناب ابو طالب کی رحلت ہو گئی 26 رجب کو، اور رمضان مبارک میں بی بی خدیجہ بھی رخصت ہو گئیں. اس طریقے سے 2 کے اندر رسول کے 2 محافظ دنیا سے اٹھ گئے. اب کافر شیر ہو گئے تھے، نہ وہ بیوی تھی جس کی دولت کے احسان کے نیچے بہت سے لوگ دبے ہوئے تھے، نہ وہ ابو طالب تھے جن کا دبدبا سارے عرب میں تھا. اب اسکیم بنی کہ محمد سے بدلہ لو. تو پہلے یہ طے ہوا کہ ان کو قتل کر ڈالو، تو کہا بنی ہاشم زندہ نہ رہنے دیں گے، قاتل کو مار ڈالا جائے گا. اسکیم ڈراپ کر دی گئی، کہا ان کو جلا وطن کر دو، نکال دو مدینے سے، مکے سے. کہا یہ غلط ہے، جہاں جائیں گے اپنے ہم خیال بنا لیں گے، پھر ان کا مقابلہ مشکل ہو جائے گا. آخری تدبیر جو آئی وہ یہ کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی ان کے جسم پر سوتے میں ایک ایک تلوار مارے، تاکہ ان کا خون پورے عرب میں تقسیم ہو جائے اور بنی ہاشم کو پورے عرب سے بدلہ لینے کی ضرورت نہ ہو. یہ تجویز منظور ہو گئی اور یہ طے ہوا کہ آج کی رات سوتے میں بستر رسول کے اوپر رسول کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. ادھر کافروں نے تجویز منظور کی، ادھر اللہ نے جبرائیل کو رسول کے پاس بھیجا کہ میرے حبیب، آج کی رات کافروں نے تمہارے واسطے یہ تدبیر سوچی ہے. آج کافروں نے یہ طے کیا ہے کہ تم کو سوتے میں بستر پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. لہذا ہماری مشیت یہ ہے کہ تم ہجرت کر جاؤ. دیکھیے عزیزان گرامی، اللہ اللہ ہے جو نمرود کے گھر میں ابراہیم کو اور فرعون کے محل میں موسیٰ کو اور یہودیوں کے درمیان عیسیٰ کو پلوا سکتا ہے، کیا مکے میں محمد کو زندہ سلامت نہیں رکھ سکتا؟ اگر اللہ چاہتا تو کسی میں مجال نہ تھی کہ رسول اللہ کے ہاتھ لگا دیتا اور اطمینان سے مکے میں رہتے، مگر وہی اللہ حکم ہجرت دے رہا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جناب ابو طالب و خدیجہ کے انتقال کے بعد رسول مکے میں رہتے تو لوگ کہتے کہ ابو طالب کا اثر تھوڑی، یہ فلاں کا اثر تھا جو رسول مکے میں ٹھہرے، خدیجہ کی دولت تھوڑی، یہ فلاں کی دولت تھی جو رسول اللہ مکے میں رہے. یہ رسول کا حکم ہجرت جو دیا گیا ہے، یہ مشیت کا ابو طالب و خدیجہ کو خاموش خراج عقیدت ہے. کیا باپ سدھاریے یہاں سے، کیا آپ ہجرت کر جائیے. رسول نے علی کو بلایا، یا علی یہ خبر آئی ہے، جبرائیل آئے تھے وہ یہ کہہ گئے ہیں، کیا آج کی رات تم میرے بدلے سو رہو گے؟ قربان جائیے علی کے، تم سو رہو گے کے معاملے میں یہ نہیں پوچھا کہ میرا کیا ہوگا، آپ کے بدلے میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاؤں گا. کہا یا رسول اللہ آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں یا علی میری جان بچ جائے گی. پہلے شکر کا سجدہ کیا، سر اٹھایا، کہا یا رسول اللہ آپ سدھاریے میں سو رہوں گا. رات آئی، کافروں نے گھر گھیرا، علی رسول کی ہری چادر اوڑھ کے رسول کے بستر پر لیٹ گئے اور رسول سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے انہی لوگوں سے جو گھر کا پہرہ دے رہے تھے انہی کے درمیان سے نکلے چلے گئے. کسی نے رسول کو دیکھا نہیں، نگاہیں فیل ہو گئیں، کسی نے رسول کی زیارت نہیں کی اور انہی کے درمیان سے رسول نکلے چلے گئے سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے. معلوم محمد میں ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ جب چاہے دکھائی دے، جب چاہے نہ دکھائی دے. رسول تو ہجرت کر کے چلے گئے، علی تلواروں کی سوم چھاؤں میں بستر رسول پر سو گئے. رسول کی اس شان ہجرت کو دیکھ کے ہمارے منہ سے نکلا اللہم صلی علی محمد، اور علی کو سوتے دیکھ کے کہا وعلی آل محمد. نئے انداز کی سلوات ہو رہی ہے کہ نہیں؟ سلوات کیریکٹر پر ہے، سلوات تعلقات و معاملات پر نہیں ہے. رسول مدینے سے مکے آ گئے، مکے سے مدینے آ گئے، مولا علی بھی آ گئے. رات بھر کافر پہرا دیتے رہے، میرا موضوع نہیں ہے، مگر یہ کہ تاریخ بتاتی ہے کہ لمبے لمبے خط کے کافر ساتھ پھٹے، بھیانک شکلوں والے رات بھر پہلا دیتے رہے، گھر کے گرد گھوم رہے ہیں چاروں طرف، چکر کاٹ رہے، تلواریں ننگی ہاتھوں میں لیے ہوئے، ننگی تلواریں ہاتھوں میں لیے ہوئے رسول کے گھر کے چاروں طرف چکر کاٹ رہے ہیں اور اونچے ہو کے پنجوں کے بل دیکھ رہے ہیں کہ ہاں وہ سو رہے ہیں، اور ادھر یہ سو رہے ہیں، لیٹے نہیں ہیں، سو رہے ہیں. نفس کو بیچ کے سو رہے ہیں اللہ کے ہاتھ, وہ اونچے ہو کے دیکھ رہے ہیں یہاں سو رہے ہیں اور یہ جاگ رہے ہیں, علی سو رہے ہیں. خدا کی قسم یہ اہل بیت کا معاملہ بھی عجب ہے. شب ہجر میں ہم نے ہمیشہ لٹریچر میں یہ پڑھا کہ عاشق جاگتا ہے اور رقیب سوتا ہے. وہ لوگ جو اس مجلس میں شاعری سے دلچسپی رکھنے والے ہیں اور ضرور ہوں گے اتنے بڑے مجمع میں, وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اردو لٹریچر ہو یا پرشین لٹریچر ہو یا عربی لٹریچر ہو, ہر لٹریچر میں شب ہجر کا ڈیفینیشن جو ہے اس میں عاشق جاگتا ہے رقیب سوتا ہے. لیکن یہ شب ہجر عجب آئی کہ جس میں عاشق سو رہا ہے رقیب رو رہا ہے. عزیزان محترم, جاگ رہے ہیں اور یقین مانیے بڑی مشکل سے جاگے ہوں گے رات بھر. آج کل رات بھر جاگنا آسان ہے, رسول اللہ کے زمانے میں جاگنا مشکل تھا. آپ کہیں کیوں, کچھ زمانے میں راتیں زیادہ بڑی ہوتی تھیں, اب چھوٹی ہوتی ہیں. راتیں تو اتنی ہوتی ہیں منٹ منٹ سے جتنی رسول اللہ کے زمانے میں تھیں, اتنی آج بھی ہیں. مگر تین چیزیں اس زمانے میں نہیں تھیں جو اب ہیں. ایک چائے نہیں تھی, دوسرے بیڑی نہیں تھی, تیسرے سگریٹ نہیں تھی. اگر یہ زمانہ ہوتا تو کافر بیڑیاں پی پی کے جاگتے, سگریٹیں پی پی کے جاگتے, چائے کافی کا دور چلا کے جاگتے, جاگ لیتے رات بھر کھرے جاگے. نہ سگریٹ, نہ بیڑی, نہ چائے, کچھ بھی نہیں. اور سویرا ہوا تو گھر کے اندر کودے, اور جب کودے تو کسی بھیانک شکل کا آدمی آگے بڑھا, تو آگے بڑھا تو سونے والے نے چادر الٹی تو نظر سے نظر ملی, دیکھا یہ وہ تو نہیں, یہ تو علی ہیں. بڑھتے ہوئے قدم رکے, اس نے ڈانٹ کے کہا بتاؤ تمہارے بھائی کہاں گئے. جتنا ڈانٹ کے اس نے کہا تھا اس سے اندر ڈپٹ کے اس کو جواب دیا, میرے حوالے کر کے گیا ہے جو لینے آیا. مشیت خدا کا احترام کرتے ہوئے مکے سے مدینے چلے گئے. ہمارے منہ سے نکلا اللہم صلی علی محمد, پالنے والے رحمت نازل کر محمد پر. فوراً علی کی قربانی سامنے آئی, زبان نے کہا وعلی آل محمد, اور محمد کی آل پر. ایلی یہ نقشہ بدل گیا, اب مکہ نہیں مدینہ ہے. یہاں مسلمان ہیں, یہاں چاہنے والے ہیں, یہاں مسجد نبی بن رہی ہے, یہاں تبلیغ میں آسانیاں ہیں, یہاں دشواریاں نہیں ہیں. کافر لشکر لے کے آئے مکے سے کہ ہم اگر چلے گئے محمد تو کیا ہوا, ہم مدینے جا کے ان کو قتل کر دیں گے. ایک ہزار کفار کا لشکر لے کے جس کے اندر بڑے بڑے سرداران قریش اور بڑے بڑے اسنام جو تھے, جو بتوں کے چاہنے والے تھے بڑے زبردست, وہ سب اس لشکر میں مل کے آئے, سب اس لشکر میں مل کے آئے. ابو جہل بھی آیا ہو, ادبا بھی آیا ہو, شہبہ بھی آیا ہو, کفش کبیتا بھی آیا ہو, کون کون آیا حضور تاریخ کے اندر پوچھئے تو ایک انبار لگا ہوا ہے آنے والوں کا. اور یہ سب اس لیے آئے کہ ہم محمد کو قتل کریں گے اور ان کا سر لے کے مکے جائیں گے. تاریخ بتاتی ہے حضور کے پاس بہت تھوڑا سا لشکر تھا, کفار کے ایک ہزار کے لشکر کے مقابلے میں حضور کے پاس کل 313 آدمی تھے. کیا کہنا اس اللہ کے رسول کا جو ہمت و جرت کا پیکر تھا, اللہ پر بھروسہ کر کے 313 کا لشکر لے کے مقتل میں نکل آیا. اور اب جو تلوار چلی, رسول کا استقلال قابل دید تھا, کفار نے حملہ کیا, رسول نے ایک مٹھی خاک اٹھا کے کفار کی طرف ماری, شاتل وجوہ, ان کے منہ کالے ہوں. قرآن نے اس عمل کو دہرایا, مر رمائے تھا اس رمائے تھا والا کن اللہ رما, یہ آپ نے پتھر نہیں مارے ہیں, یہ اللہ نے پتھر مارے ہیں. کافروں کا منہ ٹیڑھا ہو گیا ان پتھروں سے. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف اسلام کی لڑائی جو جس کا نام جنگ بدر تھا وہ فتح کے قریب پہنچی, اور جب فتح کے قریب پہنچی تو ہمارے منہ سے ساختہ نکلا, اللہم صلی علی محمد, پالنے والے محمد پر صلوات بھیج. لیکن فوراً معلوم ہوا کہ آدھے سے زیادہ علی نے قتل کیے ہیں. عزیزان گرامی, کردار پر صلوات ہے, خالی چہرے مہرے پر صلوات نہیں ہے. کیا آپ گورے رنگ کے ہیں اس لیے آپ پر صلوات ہے, اور آپ کی داڑھی بڑی خوبصورت ہے اس لیے آپ پر صلوات ہے؟ نہیں, آدمی کے کیریکٹر پر صلوات ہے. بدر کی لڑائی مسلمانوں نے فتح کر لی, کافر اپنی میتیں اور اپنے زخمی چھوڑ کے بھاگے, زخمی قید کیے گئے, میتیں بدر کے کنویں میں ڈالی گئیں, قصہ تمام ہوا. سال بھر تک مکے میں ابو سفیان اور ہندہ نے چندہ کیا. ابو جہل بھی آیا تھا اس لڑائی میں, وہ مارا گیا تھا. ابو لہب بوڑھا بہت تھا, وہ نہیں آیا تھا. لیکن جب اس نے سنا کہ مسلمان لڑائی جیت گیا کفار ہار گئے, تو اس غم میں گھل گھل کے مر گیا وہ. اب ساری سرداری اور ساری کفار کی ذمہ داری ابو سفیان پر تھی. ابو سفیان نے اور اس کی بیوی ہندہ نے گلے میں ڈھول ڈال کے حزنیہ گیت گانا شروع کیے اور لوگوں سے چندہ لینا شروع کیا, اور لشکر کی تعداد تگنی بڑھا کے 3000 کا لشکر لے کے بدر کا انتقام لینے آئے. احد کے مقام پر پھر لڑائی ہوئی, کفار بدر کے انتقام کی بات کر رہے تھے, لیکن رسول کے چاہنے والے ہمت و استقلال کے ساتھ مصروف جہاد تھے. تھوڑی دیر میں کافروں کے قدم اکھڑ گئے اور میدان جنگ چھوڑ کے بھاگنے لگے. جب کفار میدان جنگ چھوڑ کے بھاگنے لگے تو رسول نے 50 آدمیوں کا وہ دستہ جو معین کیا تھا پہاڑ کے درے کے اوپر کہ ادھر سے کافر حملہ نہ کر دے، وہ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا اور مال غنیمت بٹورنے میں مصروف ہو گیا. جب کافروں نے دیکھا کہ درہ خالی ہے تو ادھر سے حملہ کر دیا اور ادھر سے بھاگے ہوئے کافر بھی پلٹ آئے، نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان چکی کے دو پاٹوں میں آ گیا. ادھر سے بھی کافر حملہ کر رہے ہیں، ادھر سے بھی کافر حملہ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، 750 تھی کل. تو 1500 ادھر ہیں جو ان سے لڑ رہے ہیں، 1500 ادھر ہیں جو ان سے لڑ رہے ہیں، بیچ میں 750 مسلمان تھے. ایسے عالم نے مسلمانوں نے ظاہر ہے کہاں تک لڑتے اور کہاں تک مقابلہ کرتے. بہتیرے حضرات شہید ہو گئے، بہتیرے حضرات میدان چھوڑ کے چلے گئے، بہتیرے بزرگ محفوظ مقامات پر تشریف لے گئے. اب جو لڑائی کا نقشہ بدلا اور بگڑا تو رسول جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں. سارا لشکر اور ساری فوج اور سارے لوگ غائب ہو گئے جنگ بدر اور میں، اور رسول جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، شان رسالت. رسالت پیر پکڑے ہے جو میدان سے ہٹنے نہیں دیتی، رحمت ہاتھ پکڑے ہے جو تلوار چلانے نہیں دیتی. رسول برحق ہیں، اگر میدان سے ہٹ جائیں گے تو برحق ہدایت الٹ جائے گا. رحمت للعالمین ہیں، اگر تلوار چلانے لگیں گے تو عالم پر بجلیاں برس جائیں گی. جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں، پتھر آ رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، مگر وہیں کھڑے ہیں. کافروں نے رسول کے گرد گھیرا ڈال دیا اور گھیرا ڈال کے نیزے سیدھے کر کے ہاتھوں میں لیے اور اپنا گھیرا تنگ کرنا شروع کیا. گھیرا تنگ ہو رہا ہے، گھیرا تنگ ہو رہا ہے، لیکن شان رسالت خدا کی قسم دیکھنے کے قابل ہے. سینکڑوں درود کی منزل آ رہی ہے، شان رسالت دیکھنے قابل ہے. نہ چہرے پر زردی ہے، نہ ماتھے پر پسینہ ہے، نہ دل میں دھڑکن ہے، نہ قلب میں اضطراب ہے، نہ ہاتھوں پر آشا ہے. جس شان سے کھڑے تھے اسی طرح کھڑے ہیں، قدم لنگر ہدایت بنے ہوئے ہیں، قدم لنگر ہدایت بنے ہوئے ہیں، ہاتھ بادبان رحمت بنے ہوئے ہیں. اب منزل وہ آ گئی کہ نیزوں کی نوکیں رسول کے جسم سے 10-12 فٹ دور رہ گئی ہیں، اور 10-12 فٹ کی دوری جو ہے یہ سیکنڈ ڈیڑھ سیکنڈ کے اندر طے ہو جائے گی، اور یہ نیزے جو ہیں یہ جسم رسول سے مس ہو جائیں گے. اور یہ چاہتے ہیں کہ رسول کو نیزوں کو اپنے بلند کر دیں چاروں طرف سے نیزے کوچ کے، کہ ایکاایکی اس حلقے میں بجلی چمکی. اس حلقے میں بجلی چمکی اور کوئی دوسرا آدمی پلٹ کے اس حلقے میں رسول کے برابر آ گیا. اب جو دیکھا تو وہ علی تھے، اور اب جو تلوار ترسی کر کے گھوڑے کو رسول کے چاروں طرف چکر دینا شروع کیے تو جو چاروں طرف رسول کے لوگ تھے ان کے سر کٹ کٹ کے زمین میں گرنے لگے. ایک چکر مکمل ہوا ہلکا چوڑا ہوا، دوسرا چکر مکمل ہوا ہلکا اور چوڑا ہوا، تیسرا چکر مکمل ہوا ہلکا اور چوڑا ہوا، چوتھا چکر مکمل ہوا ہلکا اور چوڑا ہوا. یہ چکر لگاتے جاتے ہیں، ہلکا چوڑا ہوتا جاتا ہے. اسی کا نام ہے طواف کعبہ ایمان. اس کا نام ہے طواف کعبہ ایمان. یہاں تک کہ دشمن گھبرا کے چاروں طرف سے حلقہ اپنا توڑ کے ایک طرف آ گیا. اور علی یہی چاہتے تھے کہ چاروں طرف کا حملہ سمٹ کے ایک طرف آ جائے. وہ ایک طرف آ گیا. اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کھڑے ہیں, علی ان کے آگے تلوار چلا رہے ہیں اور سامنے لشکر کفار ہے. تو اب میدان جنگ میں کوئی نہیں, یا وہ خدا ہے جس نے اسلام بھیجا ہے, یا وہ رسول ہیں جنہوں نے جو اسلام لائے ہیں, یا وہ علی ہیں جنہوں نے دعوت عشیرہ میں نصرت کا وعدہ کیا ہے. اب اگر ایسے موقع پر میرا دل کلمہ پڑھنے کو چاہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کسی کا خود کاٹنے میں, کسی کے سر کی ہڈی کاٹنے میں, کسی کے جسم کی پسلیاں کاٹنے میں, بہرحال کچھ نہ کچھ ایسا ہوا. اس لیے کہ 1500 کا مجمع, 3000 کا مجمع ایک طرف ہے اور اکیلا ایک آدمی ایک طرف ہے. ایک چاہتا ہے 3000 کو بھگا دے, 3000 چاہتے ہیں ایک کو گرا دیں. اس بیچ میں علی کا تو کچھ نہیں بگڑا, تلوار دیسی تھی. وہ یہ پریشر نہیں جھیل پائی اور تلوار جو تھی وہ چٹ سے ٹوٹ گئی. جیسے ہی تلوار ٹوٹی ویسے علی مڑے, یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی. رسول تلوار لگائے تھے مگر اپنی تلوار نہیں تھی. کیوں دیتے؟ جس کا سپاہی لڑے وہ بھیجے اس کو. ویسے ہی جیسے ہی رسول اللہ نے دیکھا تلوار ٹوٹ گئی, ویسے ایک آواز آئی, جبرائیل آئے, لا فدا الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. رسول کی اس ہمت و جرت کو دیکھ کے بے تحاشا زبان سے نکلا اللہم صلی علی محمد, اور علی کی اس قربانی کو دیکھ کے بے تحاشا نکلا والا آل محمد. بس حضور, یہ میں نے چند موقع صلوات کے تھے جو آپ کو سنائے. اسلام میں رسول اللہ نے جس کو پالا تھا, پرورش کیا تھا, اولاد کی طرح سمجھا تھا, اس نے رسول کی جان بچائی اور اس نے اسلام کی عزت رکھی. یہ رسول کی آل تھی جو قتل کر کے بھی اسلام کو بچاتی تھی اور قتل ہو کے بھی اسلام کو بچاتی تھی. عزیزان گرامی، علی نے نصرت اسلام میں قتل کر کے بھی اسلام کو بچایا ہے اور سجدے کے عالم میں اپنا سر دے کے بھی اسلام کو بچایا ہے، اور اس کے بعد اولاد علی کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ کربلا کے میدان میں ایک و ایک کر کے اولاد علی شہید ہوئی. ہماری جانیں نثار ہوں اور ہم قربان ہوں جان دینے والوں پر جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دے دیں اور کوئی اللہ سے شکوہ نہ کیا. حضور، دنیا میں اولاد بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور ہر آدمی اپنی آل کا تحفظ چاہتا ہے، لیکن یہ محمد کا گھرانہ ہے جہاں علی اولاد کی تمنا اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ شہید ہو، حسن بیٹے کے بازو کا تعویذ اس لیے باندھ رہے ہیں کہ اس کو اجازت میدان مل جائے، حسین علی اکبر کو روک نہیں رہے ہیں. روایت بتاتی ہے کہ جتنے شہید کربلا میں گئے سب کو امام نے منع کیا، اصرار کر کے اجازت لی، لیکن جب علی اکبر آئے تو علی اکبر کو منع نہیں کیا، علی اکبر کو روکا نہیں. جب کہا بابا مجھے اجازت دیجئے، کہا اچھا بیٹا جاؤ خیام اہل حرم سے رخصت ہو لو. علی اکبر خیمے میں گئے، مجھے نہیں معلوم ماں سے کیا باتیں ہوئیں، مجھے نہیں معلوم پھوپھی سے کیا باتیں ہوئیں، مجھے نہیں معلوم وہ بہن جو چچا کے غم میں سوگوار بیٹھی تھی اس کو کیا کہہ کے راضی کیا. مجھے اتنا معلوم ہے کہ علی اکبر نکلنا چاہتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے. ایسا لگتا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے. علی اکبر باپ کے پاس آئے، اپنے ہاتھ سے سر پہ خود رکھا، کمر میں پٹکا باندھا، کہا جاؤ میرے لال، جاؤ جا کے راہ خدا میں جہاد کرو. علی اکبر جہاد کے لیے گئے، حسین نے اپنی آل کو راہ خدا میں بھیج دیا. علی اکبر مقتل میں لڑ رہے ہیں، حسین جہاد علی اکبر دیکھ رہے ہیں. شاید علی اکبر کے جہاد کے پردے میں تصویر جہاد محمد دیکھ رہے ہوں کہ اگر میرے نانا لوٹتے تو یوں ہی لوٹتے جیسے میرا بیٹا علی اکبر لڑ رہا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ لوٹتے لوٹتے بکر ابن غانم مقابلے پہ آیا، امام کے چہرے کا رنگ بدلا. بی بی لیلہ جو در خیمہ پہ کھڑی تھی، کہا کیوں مولا، کیا میرا لال زخمی ہو گیا؟ کہا نہیں لیلہ، تمہارا لال زخمی تو نہیں ہوا، مگر ایک پہلوان نامی مقابلے کو آیا ہے. لیلہ خیمے میں جا کے دعا کرو. اے لیجیے بی بی ہم کو جمع کیا. بی بی لیلہ خیمے میں کہیں ہاتھ اٹھائے، یا رات دا یوسف علی یعقوب، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ علی اکبر کامیاب ہو کے پلٹے، لوگوں نے کہا بی بی علی اکبر کامیاب ہو کے پلٹے ہیں، آ گئے ہیں. اب جو مادر خیمہ پہ آئی تو علی اکبر پہچانے نہیں جا رہے تھے، چہرہ زرد ہو رہا تھا، آنکھیں حلقے میں چلی گئی تھیں، ہونٹ خشک ہو رہے تھے، زبان چبا رہے تھے، کہتے تھے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، گرانی آن ہلاک کیے دیتی ہے. حسین نے کہا بیٹا ان قریب تیرے دادا تجھے آدھے قصر سے سیراب کرے. علی اکبر پھر مقتل میں گئے، روایت بتاتی ہے در خیمہ پر جیسے ڈیوٹی بدل گئی، ماں در خیمہ کے اندر چلی گئی، پھوپھی در خیمہ کے اوپر آ گئی، حسین در خیمہ پر کمر تھام کے کھڑے ہو گئے. ایک آواز آئی، یا بتا علیکا من السلام، اے بابا میرا سلام لیجیے۔ حسین نے کمر تھامی چلے، یا علی یا علی یا علی، ارے یا علی، میں کمبا علی کو پکار رہے ہیں کہ علی اکبر کو۔ جا کے دیکھا تو بیٹا ایلیا رگڑ رہا ہے، منہ پر منہ رکھ دیا، یا بنیا لقد استرحت من قلب الدنیا، اے بیٹا دنیا کی سختیوں سے جھوٹ گئے، اپنے باپ کو اکیلا چھوڑ۔